सबक इख्तियार करने का। नेक लोगों की सोबत में बैठने का, अल्लाह वालों की खिदमत में रहने का, अच्छे और नेक लोगों की हम नशीनी इख्तियार करने का, अच्छे और नेक साथी के बनाने का, और जिनको भी साथ में रखना है या जिनके साथ रहना है उनको उनकी दीनदारी देखकर ही उनको साथ रखना है। सोहबत के सिलसिले में ये बात तकरीबन तय है, आप आज से सदियों पहले से और आज तक कि सोहबत का असर होता है, इसका इंकार तो किसी ने आज तक किया ही नहीं। हाँ, कोई ऐसा बेअकल पैदा हुआ हो जिसके जहर में ये बात आई हो, जैसे कि आजकल दौर ही बेअकली का है। अगरचे लोग कहते हैं ये दौर अकल का है, लेकिन अगर गौर करें तो मालूम होगा बेअकली का है। लोग कहते हैं ये दौर पढ़ाई लिखाई का है, लेकिन अगर आप जरा अंदर जाएं तो मालूम होगा ये दौर जहालत का है। बस फर्क ये है कि उस जमाने में जो बेअकल होता था वो बेअकल सीधा सादा होता था, और जो जाहिल होता था वो जाहिल होता था। लेकिन अब इस वक्त का मामला कुछ ऐसा है कि अकलमंद होकर बेअकल है और पढ़े लिखे होकर जाहिल, या यूं कह लिए कि पढ़े लिखे जाहिल हैं, या यूं कह लिए कि जहालत अभी जमाने पढ़ लिख गई है। और पहले सादगी थी, फिर जाहिल बेचारा होता था, उसको आपने बता दिया तो आलिम हो गया, जानने वाला हो गया, मानने वाला हो गया। अब ये है कि जानते हैं बताइए, मानते नहीं, तो न जानते हैं न मानते हैं, तो अजीब वरी सूरत हाल है। ये दौर बहुत अजीब वरी है कि देखने में बहुत कुछ है और है कुछ भी नहीं। लेकिन इतनी बात तकरीबन तय है कि बगैर सोहबत के आदमी के अंदर कमाल नहीं करता, और इसको भी खाही ना खाही दुनिया मानती है। आप किसी फन में चले जाएंगे, डॉक्टरी है, MBBS है, लड़का जब MBBS पास कर लेता है तो उसको प्रैक्टिकल में लगाया जाता है, 6 महीने का हाउस जॉब होता है 1 साल का। इसमें डॉक्टर को साथ बैठना पड़ता है, डॉक्टर की सोहबत में रहो तब MBBS की डिग्री मिलेगी। यानी पहले आपने 6 साल पढ़ा, 7 साल पढ़ा, 8 साल पढ़ा, डिग्री नहीं मिली। आजकल के लोग भी मानते हैं कि पहले डॉक्टर साथ बैठ हो जाए, मरीज देखो डॉक्टर की सरपरस्ती में, जब देख लोगे और हम निगरानी तुम्हारी करेंगे, हम बताते रहेंगे, तो हमको देख कर सीखोगे तब तुमको डिग्री मिलेगी, तो यही तो मानना हुआ। लेकिन अगर उसे आप पूछें कि डॉक्टर के साथ रहने उसकी सोहबत में बैठने से फायदा होगा, कहेंगे आप सोहबत का कोई मसला नहीं, बस किताब देख कर पढ़ लीजिए इंटरनेट से और मशीन से पढ़ लीजिए देख लीजिए सब हो जाएगा। लेकिन खुद ही दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ बेअकल है। एक तरफ तो कहेंगे ये और दूसरी तरफ कहेंगे ये, पर भी वही सूरत हाल है। मसला सबको मालूम है कि सिगरेट नुकसान करती है और उससे कैंसर होता है और बीमारियाँ होती हैं, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं सिगरेट पी रहे हैं। उनसे पूछिए आपको नहीं मालूम है कि सिगरेट नुकसान करेगी, कहेंगे खूब मालूम है, फिर क्यों पीते हैं? तब वो अंदर से चुपके से कहेंगे इसलिए कि हम बेअकल हैं, ये दोष नहीं कह पाते। तो अजीब गरीब सूरत हाल है, लेकिन अगर हमारे और आपके कान हो तो अंदर से आवाज आती है कि हम बेअकल हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं, हमको हंसी भी आती है। तो उसे कहिए अपनी बेअकली दूर कर लो, تو اب اگر عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ عقل دور ہو جائے گی. اور عقل مند کون ہے؟ یہی اصل لوگ سمجھے نہیں. عقل مند صرف وہ ہے جو دیندار ہے. اس سے زیادہ پڑھا لکھا, اس سے زیادہ عقل مند کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا. جو جتنا بڑا دیندار اتنے ہی زیادہ وہ عقل والا, اتنے ہی زیادہ وہ سمجھ والا. اور اب تو یہ تقریباً ثابت ہوتا ہی جا رہا ہے, یہاں تک کہ اب تو ظاہری طور پر صرف جب ہمیں علی گڑھ جانا ہوا تو ہم بڑے بڑے پروفیسروں کے لڑکے حفظ کر رہے ہیں. اور اسے پوچھا کیوں اپنے لڑکوں کو حفظ کراتے ہیں, تو کہتے ہیں حفظ کرنے کے بعد بچے بہت تیز ہو جاتے ہیں. انجینئر بناؤ تو بہت اچھا انجینئر بنے گا, اور ڈاکٹری میں لگاؤ تو ڈاکٹری اچھی پڑھے گا. تو قرآن مجید یاد کرنے سے دماغ کھل جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن ابھی بھی بے عقل ہیں, اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. یعنی حفظ اس لیے کرا رہے ہیں کہ انجینئر اچھا بن جائے. سبحان اللہ, کیا بات آپ نے فرمائی ہوئی ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ اب کہیں, اب میں کہوں گا کہ وہ بے عقل ہیں تو لوگ کہیں گے عجیب بات کرتے ہیں, اتنا بڑا پروفیسر, اتنا بڑا انجینئر, اور مجھے صاحب کہہ رہے ہیں بے عقل. لیکن اگر آپ غور کریں تو پکا بے عقل ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اگرچہ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں, میں خوش نہیں ہوتا یہ سب باتوں سے کہ کہتے ہیں کرا لیا, اس کے بعد قرآن مجید کو آپ نے انجینئر بنانے کے ذریعہ بنایا. ارے قرآن مجید زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے, اور انجینئر کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. اگر آپ اس نظریے سے پڑھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا بچہ قرآن مجید پڑھ کر انجینئر اگرچہ بنے گا, بننا چاہیے, منع نہیں کرتے, بننا چاہیے, ڈاکٹر بھی بننا چاہیے, ضروری ہے. لیکن قرآن مجید سمجھ کر صحیح مسلمان, صحیح انسان بنے گا, یعنی واقعی عقل مند بنے گا وہ. بہرحال اگرچہ وہ انکار کتنا ہی کرے صحبت کا, لیکن صحبت سمجھ اس کا اثر تو پڑتا ہی پڑتا ہے. اور بغیر اس کے پھر آج تک اگرچہ لوگ یہ حرکتیں ان کے حرکتیں کہ شیطان شیطانی عقلیں ہیں نا, تو وہ اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹیڑھی چوٹی کا دور لگائے رہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آخر میں ان کو ملنا ملانا کچھ ہے نہیں, پلٹ کر آئیں گے. دیکھیے کہ آدمی جب شادی کرنا ہے تو شادی کرنے کے بعد کوئی ملاقات نہ کرے. بیوی امریکہ میں, آپ ہندوستان میں, تو اولاد تو نہیں ہوگی, اس کے لیے ملنا ضروری ہے. چاہے آپ کتنا فلسفہ بتا رہے ہیں, آپ کتنا ہی ثابت کریں کہ اس سے کیا ہوتا, تو نکاح ہے وہ ہو گیا. لیکن یہ تھوڑی ضروری ہے. اب یہ انٹرنیٹ سے انہوں نے دیکھ لیا, ان کو انہوں نے ان کو دیکھ لیا, انہوں نے وہاں بات کر لی, انہوں نے یہاں بات کر لی, مل گئے کیا لوگ وہاں, ان کے دوست ہیں یہاں ان کے دوست ہیں, تو ظاہر ہے کہ اولاد تو نہیں ہوگی. اسی طرح ان کو صحبت کا معاملہ ہے کہ چاہے آپ کہیں پڑھ لکھ جائیں, کیسے ہی آپ بڑے بن جائیں, لیکن جب تک حاضر خدمت نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ بات نہیں پیدا. اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو قرآن دیا, دوسری طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا انسان دیا, کہ پہلے قرآن مجید کو دیکھ لو, قرآن مجید کو دیکھ لو, اور پھر ان کی صحبت میں رہ لو. تو اب یہ ظاہر الگ بات ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کی صحبت مؤثر ہوگی. جتنا بڑا ہو اس کی صحبت دو منٹ کی کافی ہے, اس لیے اس سے بڑا جاننے والا, اس سے زیادہ صاحب دل, اس سے زیادہ صاحب دماغ, اس سے زیادہ صاحب صحت, اور اس سے زیادہ صاحب تاثیر تو ہے ہی. تو ظاہر ہے اس کے پاس ایک لمحے میں وہ فائدہ ہو جائے گا جو دوسروں کے ساتھ برسا برس رہنے میں نہیں ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد اتنا اونچا مقام اس کو ملتا ہے کہ وہ آپ کی صحبت کے علاوہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا. جیسے مسجد حرام ہے حرم شریف, تو حرم شریف میں جو نماز پڑھے 100,000 نمازوں کا ثواب, مسجد نبوی میں بیت المقدس میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ اس مسجد میں پڑھیں کہیں تو بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں, بڑے بڑے مجاہدین, بڑے بڑے ارباب ہمت و عظیمت سب یہاں رہے ہیں, یہاں بھی 10,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا, تو یہ سکتا وہ تو حرم کے ساتھ خاص ہے. کوئی اگر کہتا ہے جھوٹا ہے. یہ بھی ہمارے ہندوستانی مزاج یہ بھی ہے کہ یہاں بھی آ کر سمجھتے ہیں فلاں جگہ نماز پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, فلاں جگہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں. جو سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے, وہ صرف حرم کے ساتھ. یعنی آپ حرم کے برابر اپنا اپنی مسجد کو کرنا چاہتے ہیں, یا مسجد نبوی کے برابر کرنا چاہتے ہیں, یا بیت المقدس کے برابر کرنا چاہتے ہیں, کس کے برابر کرنا چاہتے ہیں, کوئی کرنا ممکن. وہ تو 3 مسجدیں ہیں جن میں ثواب ملتا ہے. ایسے ہی وہ تو مکان ہو گیا. زمانے کے اعتبار سے رمضان ہے کہ رمضان میں جو روزہ رکھیں گے, اس میں جو تلاوت کریں گے, اور اس میں جو نمازیں پڑھیں گے, اس کی بات ہی کچھ ہو. 70 گنا سیدھا سیدھا اس میں مل رہا ہے. تو اب غیر رمضان میں روزہ رکھنے کا وہ ثواب تھوڑی مل سکتا ہے, چاہے پورے سال کے روزہ رکھیں, لیکن ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. رمضان کے ایک روزے کے برابر پوری زندگی کا روزہ نہیں ہو سکتا. رمضان رمضان ہے. اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے برابر کسی اور کی صحبت نہیں ہو سکتی. وہ آپ کے ساتھ گئی, ختم ہو گئی. اسی لیے صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہ حاصل ہوا ہے نہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. تو آپ کی صحبت کا اثر بھی یہ ہوا کہ ایک نظر میں صحابہ غائب پلٹ گئی, اور ایمان وہاں پہنچ گیا جہاں بڑے مجاہدوں کے بعد, بڑی ریاضتوں کے بعد, بڑی تگودو کرنے کے بعد, اور سینکڑوں نماز رکھتے نماز پڑھنے کے بعد, اور ہزاروں روزے رکھنے کے بعد آدمی جب پہنچتا ہے وہاں, وہ بھی بمشکل. صحابہ کی ایک نظر ان کی اور ایک نظر ان کی کام ہو گیا. اس لیے کہ صحبت میں یہ شرط ہے کہ اخلاص ہو. اس کی صحبت میں رہیں, وہاں صحبت کے لیے اخلاص شرط ہے. اگر اخلاص سے نہیں آئیں گے تو کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. آئے ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جیسے وہاں ایمان شرط تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایمان شرط. ایمان لائے تو ان کے یہاں تو ساری چیزیں خود ہی ہو جاتی ہیں, اخلاص و اخلاص سب. وہاں اس کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں, بس کام بن گیا. تو انبیاء کے لیے ایمان شرط ہے ان کی صحبت کے لیے, اور اولیاء کے لیے اخلاص شرط. اخلاص کے ساتھ رہے گا تب تو فائدہ ہوگا, اور اگر اخلاص نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ چاہے 1,000 سال رہے تب بھی نہیں ہونے والا ہے. اور بات یہی ہے کہ ان کی صحبت سے بات جو پیدا ہوتی ہے وہ دل اور دماغ کے اندر یقین کی کیفیت کا پیدا ہو جانا, یہ ہے فائدہ اصل صحبت کا. اسی لیے ایک تابعی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم صحابہ کرام کو دیکھتے تو پاگل سمجھتے, اور صحابہ کرام تم کو اگر دیکھ لیتے تو بےمان سمجھتے. تمہارے اعمال ایسے ہیں جو بےمانی خود پر دلالت کرتے ہیں, اور صحابہ اتنے دیوانے رہتے تھے دین کے کام کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے کہ لوگ سمجھتے تو ہو کیا گیا, نہ ان کو کھانے کی پرواہ, نہ بیوی کی, نہ بچوں کی, نہ کسی چیز کی, بس وہ حقوق ادا کرتے تو کرائے. اس میں کوتاہی ان کے یہاں بالکل نہیں تھی کہ جو بیوی کا حق ہے وہ پورا دینا, لیکن جو دین کا تقاضا آ جاتا تھا تو ایسے واقعات بھی ہیں کہ شادی ہوئی, نکاح ہوا, اور ادھر بغل بچ گیا جہاد پہ جانا ہے, نکاح کے بعد ہی جہاد پر چلے گئے, بیوی کے پاس نہیں گئے, یا بیوی کے پاس تھے نکلے نہا بھی نہیں پائے تھے, جہاد کے اعلان ہو گئے چلے گئے, شہید ہو گئے, ملائکہ نے غسل دیا, ان کا نام ہی غسیل الملائکہ پڑ گیا. تو ملائکہ نے ان کو غسل دیا, غسل کی حاجت تھی لیکن اتنی دیر بھی انہوں نے نہیں کی, اور اسی وقت شادی ہوئی تھی وہ نکل گئے. تو صحابہ کرام کا معاملہ وہ یہ کس وجہ سے تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کر رہے ہیں کہ آپ کی صحبت کی ایک گھڑی ان کی کایا پلٹ لی اور وہ کہاں پہنچ گئے اس کے واقعات کو میں معلوم. بہرحال بتانا اتنا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہی ہے, اس لیے جس کی صحبت میں ہم کو اور آپ کو رہنا ہے ہم کو چیک کر لینا چاہیے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. یہ بھی جو ہے کہ رمضان کے چیزوں سے جو ہم نے سیکھیں گے ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ جب یہاں سے لوٹ کے جائیں گے تو اب کیا کیا چیزیں اچھی ہونی چاہیے. تو اگر ہمارے بہت سے یہاں نوجوان ہیں جن کو ابھی شادی کرنی ہے جا کر, تو ان کو یہ سیکھنا ہے کہ شادی کیونکہ جب ہم کر کے لائیں گے تو سب سے زیادہ بیوی کی صحبت پر رہنا ہوتا ہے, تو بیوی دیندار ہونی چاہیے. حدیث میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لوگ شادی کرتے ہیں مال کی وجہ سے, نمبر ایک تو وہی ہے حدیث میں مال کا ذکر پہلے اور اس کے بعد خوبصورتی کی وجہ سے, اور نمبر تین پر بڑے گھر کی لڑکی ہے, اور نمبر تین پہ بیچارہ دین آتا ہے. حدیث میں بھی چوتھے نمبر پر رکھا تھا کہ چوتھے نمبر پہ دیندار عورت دیکھتے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ دیندار عورت سے کر لو مزے رہیں گے, دیندار عورت سے شادی کر لو مزے رہیں گے. تو یہ طریقت یزاد کا لفظ عربی کے جو ہے اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے, لیکن اس کا مطلب یہاں تک سنی مانا ہوئی کہ اگر دیندار عورت گھر میں آ جائے گی تو ہر اعتبار سے مزے ہی مزے ہیں, تم خوش رہو گے, تمہارے بچے جو پیدا ہوں گے وہ اچھے ہوں گے. اس لیے کہ سب سے پہلی صحبت جب شروع ہوتی ہے وہ ماں باپ کی, ماں کی پھر باپ کی. تو ماں اچھی ہونی چاہیے, اس کے بعد باپ اچھا ہونا چاہیے. جو ان دونوں کے اندر اگر دینداری ہے اور اچھے ہیں تو بچہ خود اچھا ہونا شروع ہو جائے. اس کے بعد آتا ہے معاملہ استاد کا, تو استاد اچھا ہونا چاہیے. ابھی کچھ نہیں دیکھتا کوئی, نہ بیوی کوئی دیکھ رہا ہے اچھی ہے کہ نہیں, بس ایک چیز اچھی ہے پیسہ اچھا ہے کہ نہیں اس کے پاس, یا خوبصورت ہے کہ نہیں, یا پھنس گئے کہیں بڑی گھر کی عورت ہے لڑکی ہے تو کر لی. اب اس کے بعد پوری زندگی روتے ملتے ہیں, ہائے ہائے ایک دن کا مزہ اور پوری زندگی کا رونا. اور دیندار عورت کا معاملہ الٹا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں حسن میں کمی ہو اور ہو سکتا ہے کچھ اور چیزوں میں کمی ہو, لیکن بڑی دیندار ہے. شروع میں آپ نے اپنے کو تھوڑا سا برداشت کیا اور شروع میں تھوڑی پریشانی ہوئی, اور اس کے بعد جب وہ اس کی دینداری کی برکتیں شروع ہوئی تو مزے ہی مزے. جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں قربانی کی میرے بچوں کو, تو کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے تو کوئی عورت نہیں لی رہی کہ یتیم سے کیا فائدہ ہو, یتیم ہے. اور حضرت حلیمہ نے بھی لیا تھا شروع میں, لیکن جو کوئی بچہ ملا ہی نہیں ان کو تو ان کو نہیں ملنے دیتے, اللہ کہیں گے کوئی بچے نہیں ملے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا تو بعد میں جب برکتیں شروع ہوئی تو لوگ سمجھے کہ ہم یتیم کو لے لیا ہے بادشاہ کو لیا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ شروع میں دیندار عورت جو ہے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے دیندار عورت لے لی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, بیچاری کوہر ہے ایسی ہے ویسی ہے. لیکن جب اس کی برکتیں شروع ہوئی بس پھر تو شکر ہی شکر, جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں, مزے ہیں اس کے. اور اس کے بعد بچوں کی تربیت اچھی ہو رہی ہے, بچے دیندار بن رہے ہیں, کاشیار بن رہے ہیں. تو کوئی یہ اپنی ساری باتیں دیکھتا ہے, صحبت بھی سب باتیں آتی ہیں. ہم لوگ صحبت کے مطلب سے بھی سمجھتے ہیں اللہ والوں کے پاس چلے جانا, اللہ والوں کے پاس چلے جانا. آپ کسی چیز کو اتنا خراب کر دیں کہ اس کو بنانا مشکل ہو جائے, اور پھر اس کو لینا بڑے ماہر کاریگر کے پاس کہ اس کو ٹھیک کر دو, وہ بھی جھجھلا جائے گا. کہ آپ بھی آدمی ہیں, اتنے تو اس کی نوکیں نکلی ہیں, کتنا میں بیٹھ کے چھانٹوں گا کاٹوں گا, اتنی فرصت مجھے کیا. ارے سب ٹھیک کرا کے لاتے تھے, میں بس اس کے اندر روح ڈال دیتا, کام بن جاتا, اور وہ چیز چلنے لگتی, دوڑنے لگتی, اڑنے لگتی. آپ نے وہ تباہ کر دیا, آپ لے کر آئے. اب بیوی نے یہاں خراب کیا, استاد نے پھر برباد کیا, اور اس کے بعد الٹی سیدھا جگہ آپ ٹہلتے رہے, उल्टे सीधे दोस्त और साथी रखे, सब खराबियां आपने अपने अंदर पैदा कर ली। चलो भाई किसी दूर के पास भी रामरेली में भी रमजान हजरत वहां राधे साहब की चिंता में बैठ जाए थोड़ी देर, वहां भी सही। अरे मियां तू मौलाना बेचारे क्या कर पाएंगे, चाहे कितनी ही वो तवज्जो डाले और कैसे ही वो तरबियत करना चाहे, लेकिन सालों का बिगड़ा हुआ दो दिन में कैसे ठीक हो जाए। और फिर जैसे यहां से निकलेंगे फिर हथौड़े शुरू, एक दोस्त का पड़ रहा है, एक साथी का पड़ रहा है, एक बीवी का पड़ रहा है, जो कुछ यहां से लेके गए तो और खराब हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या हो। मसला यह है कि आदमी शुरू से देखे, इसीलिए पहले बीवी अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे हों, और अगर किसी को माँ बाप अच्छे मिल जाए तो क्या कहें, नूर नाला हो, तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि जिसको माँ बाप भी अच्छे मिल रहे हो और माँ भी अच्छी मिल रही हो और घर का माहौल भी उसका अच्छा हो और उसकी खवातीन भी अच्छी हो, इसलिए अच्छी खातून के पास बैठने का बैठने से फायदा हो। इंदा खातून हो, हजरत अबू बकर और उमर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद एक दिन बैठे थे अफसोस में, कह रहे चलो अम्मा से मिलाएं शरीफा उम्मे अहमद से, जो हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के घर में रही हैं, बरकतें लूटे हुए और ऐसी बाबरकत खातून कि जब उन्होंने हिजरत की हिम्मत के से मदीने तो अकेली बेचारी चली आ रही थी, इतना लंबा रास्ता और कैसा संघात रास्ता है, रास्ते में प्यास लगी, अब प्यास से शिद्दत में तड़प गई, लेकिन जाहिर बरकत नाम भी बरकत है, साहिब बरकत नहीं है, तो अल्लाह मियां ने डोल आसमान से भेजा, आसमान से अचानक डोल लड़ नीचे लटकता नजर आया, उससे उन्होंने पानी पिया, पूरी जिंदगी फिर प्यासी नहीं लगी। ऐसी बाबरकत खातून है, तो दोनों गए और उनकी खिदमत में तो रोने लगी, तो इन दोनों ने कहा हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों कितने आफ्ताब महताब हैं, दोनों का अम्मा क्यों रोती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऊंचे मकाम पर है, अब यहाँ के झमेलों से दुनिया से रुखसत हो गए, जन्नत में आप आला दर्जे के बाला खानों में हैं, फिर क्यों रो रही है, इसलिए नहीं रोती। अब देखिए क्या खातून है, मैं इसलिए नहीं रोती, मैं इसलिए रो रही हूँ कि वही का सिलसिला बंद हो गया। क्या खातून, वही का सिलसिला बंद हो गया कि मालूम कैसे हो, मालूम हो जाता था, गलत हरकतें मुनाफिकीन करते थे तो ऊपर से चला जाते थे ये गलत है गलत है, तो वही की कीमत जानती थी भाई कितनी आला दर्जे की चीज है। तो इस तरह वो हजरात भी हजरत उम्मे अयमन रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में गए, तो इस तरह की खवातीन जो होती थी इनकी खिदमत के लोग आते थे, जो पर्दा नशीन होती थी घर की खातून है तो आप जाकर उनके घर में बैठ उनके पास बैठे, जो घर के बच्चे हैं घर के बड़े हैं, हमारे हजरत वहां की वालिदा थी माशाअल्लाह क्या खातून थी, अल्लाह ताला ने उनको कैसा नवाजा था, पूरे घर के लोग उनकी खिदमत में जाकर बैठा करते थे, बैठते ही एक रूहानी सुकून हासिल होता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो मुकाम अता फरमाया था, 2:30 बजे रात को उठ जाती थी और सुबह इशराक तक अपने मुसल्ले पर रहती थी, और ये मामूल उनका 93 साल तक आखिरी दिन तक रहा है, 93 साल की उम्र हुई है उनकी और आखिरी दिन भी ये मामूल रहा, और उसमें जाहिर है कि अल्लाह के सामने रोटी थी गुंजड़ाती थी, रसूल पाक अलैहि सलाम की ज्यारत उन्होंने ख्वाब में की और बैत की उनसे, अंदाजा लगाया जा सकता है अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, अब जाहिर है उनकी खिदमत में बैठना और उनसे ऐन हासिल करना, खिदमत में बैठना ही खैर हासिल करना है, उनकी खिदमत बैठ के जाता है असर पड़ता है, तो बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे कि आदमी अच्छी सोबत अख्तियार करे, ये तो बीवी अच्छी हो माँ बाप अच्छे हो फिर साथी अच्छे हो। हदीस में आता है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर तरीके पर होता है, चाहे माने या ना माने, असमी बात है पोशीदा है, चाहे माने या ना माने तो देख लेना चाहिए कि किससे दोस्ती रचा रहे हो, चेक कर लो कि तुम्हारी दोस्ती कल्बी रुझान किधर है, दिल किससे लगता है, मानूस तबीयत किससे होती है, कौन साथी तुम्हारा ज्यादा साथ देता है, अब अगर वो अच्छा है तो तुम अच्छे हो, वो बुरा है तो तुम बुरे हो, जैसे आसानी से कह देते हैं ना میں دوست تو ہے لیکن میں اس کا اس کے طریقے پہ نہیں جھوٹ ہے یہاں. تم بہبود خود کو ہی بناتے ہو دوسروں کو ہی بناتے ہو. جو جس کے ساتھ رہے گا اس کا اثر تو پڑتا رہے گا. اگر چور ہے تو وہ چور ہے. اس لیے کہ ایک محاورہ ہے کہ جنس امیر ولا جنسی پنر ہم جنس با ہم جنس پرواہ کبوتر با کبوتر باغ با با. کہ آدمی جس کی جیسی طبیعت ہوتی ہے ویسے ہی طبیعت والوں سے معلوم بھی ہوتا ہے. چور جو ہوتے ہیں فوراً پہچان لیتے ہیں کہ چور کون کون ہے. بڑی جلدی ان کے گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں. بہت بڑی نظر تیز ہوتی ہے چوروں کی. اور ایسی جو الٹے سیدھے لوگ ہوتے ہیں وہ الٹے سیدھے لوگوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں. اور جو نیک ہوتے ہیں وہ نیک کے پاس جاتے ہیں. وہاں اچھے لوگ اس وقت اختیار کرتے ہیں. اس لیے جو جیسا ہوتا ہے ویسے ڈھونڈتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں دوستی تو ہے لیکن جو ان کے غلط کام اس سے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. جو ان کے غلط کام ہے ان کا آپ کا تعلق نہیں. آپ کا ان سے تعلق نہیں لیکن ان غلط کاموں کا آپ سے ہو جائے گا تعلق. آپ چور کے ساتھ رہیں گے تو چوری نہ صحیح پھیرا پھیری تو آئی جائے گی. آپ جھوٹے کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹ نہ صحیح مبالغہ تو آئی جائے گا. بیجا مزہ سرائی تو آئی جائے گی. کہ جب نہیں آپ اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے اس بات کو طے کرنا چاہیے کہ اچھے آدمی کی صحبت میں رہنا اور یہاں بیٹھ کر یہ طے کر کے جانا کہ یہاں سے جانے کے بعد جو اس طرح کی دوستیاں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا اور جو اچھے لوگ ہیں ان کی دوستی ان سے دوستی کرنی ہے. ان کی صحبت میں جانا علماء کی صحبت میں بیٹھے جا کر اور جو واقعی جن کے اندر تاثیر ہے ان کی خدمت میں جا کر بیٹھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب سے بڑی تاثیر آپ کے اندر. کوئی ظاہر ہے آپ کو راغب کون ہے. اب آپ کے جتنا کوئی مشابہ ہوگا یعنی جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا اتنا ہی اس کی صحبت میں تاثیر ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. جتنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اتباع کرنے والا ہوگا اتنا ہی اس کے اندر تاثیر زیادہ ہوگی. چاہے اس کے اندر کرامتیں کتنی ہوں لیکن اگر متبع سنت نہیں ہے تو تاثیر نہیں ہوگی. تاثیر کس کو کہتے ہیں یہ بات اور سمجھ لیں. ہم لوگ تاثیر ہی سمجھتے ہیں ایک دم سے بھونچال آ جائے. بھونچال کا نام تاثیر نہیں ہے. یہ تو آدمی کسی کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو گیا. بہت زیادہ متاثر ہونا باطل ہونے کے علاوہ یہ بہت اس میں لفظ شامل ہوتا ہے. جب آدمی متاثر ہوتا ہے کسی سے کوئی غلط آدمی آ جائے اس سے متاثر ہو جائے بہت زیادہ اس کا قائل ہو جائے کہ ایسا تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو. جب یہ کوئی کسی کے بارے میں کہے سمجھیے وہ باطل ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اور کتنے متاثر ہو گئے اور معلوم ہوا کہ ایک مہینے دو مہینے کے بعد بخار اتر گیا. اور جن کے پاس ہر وقت پڑے رہتے تھے انہیں کو گالی دینے لگے. یہ کون سی تو تاثیر ہے. یہ جو الٹے سیدھے لوگ ہوتے ہیں یہ کرتب دکھاتے ہیں اور یوں کیا تو یوں ہو گیا یوں کیا تو یوں ہو گیا. اس طرح کے لوگوں سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بس ایک روشنی نظر آئے. اور ایسے لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. اور اہل بدعت تو اس طرح کی حرکتیں بہت ہیں. ایک بہت بڑے بدعتی ہیں ان کے گھر کے ایک آدمی نے مجھے ایک قصہ سنایا. سب جانتے ہیں بہت ہندوستان کی شہرت کے حامل ہیں. وہ بمبئی میں بیمار ہوئے. جب بمبئی بیمار ہوئے تو ان کے بڑے بڑے سیٹھ سیٹھوں کی عقلیں ماری جاتی ہیں. تو سیٹھ ہی زیادہ اس طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں ہوتے ہیں. ان کے سیٹھ بڑے مریض ہیں تو سب سے بڑے اسپتالوں میں داخل ہوئے. اور جب سیٹھ ان سے ملنے آنے لگے تو کہنے لگے حضرت شیخ عبد القادر پیرانی اس سے ملنے آنے والے ہیں عیادت کے لیے. اب وہ سارے سیٹھوں نے پورے اسپتال کو دھونی دی اور ادھر سے پورے اسپتال کو معطر کیا گیا. ادھر کے آدمی ہوتا ہے ابھی بالکل صحیح واقعہ ہے. وہ پورے اسپتال کو دھونی دی گئی اور اس کے بعد ان کے مریدین بڑے بڑے سیٹھ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں کہ حضرت گزرنے والے ہیں یہیں سے آئیں گے. ایک موٹر آئی ٹیم سے اس میں بڑی داڑھی زبردست اور صافہ باندھے ہوئے اور وہ اندر تشریف لے گئے اور سیدھے کمرے میں انہیں بزرگ کے اور اندر کمرہ بند کر دیا گیا. اور اس کے بعد کمرہ کھلتا ہی نہیں کمرہ کھلتا ہی نہیں اندر سے. اور اس کے بعد ایک دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد اندر سے خبر آئی کہ حضرت وہیں سے چلے گئے. ہاں واپس نہیں آئیں گے آپ لوگ جائیے. اس لیے کہ وہ درمنڈا آدمی تھا. یہاں خوب داڑھی واڑی لگا کر اور خوب کاجل فنکاری کر کے آیا تھا और अंदर जाकर सच्चे वाला उतर दिया, गाड़ी मुना अंदर साल में निकला और चला गया। वो क्या जा रहे, और सारे मुरीद कह रहे हैं हमारे हजरत का कितना ऊंचा मकाम है, बस सजदे पे सजदे हो रहे हैं, हाथ पे हाथ चूमे जा रहे हैं, बस कह रहे इससे बड़ा तो कोई पहले ही नहीं हुआ। ये सब तमाशे हैं। इस तरह जब आदमी मुतासिर होता है, ये तासीर नहीं है, इसका नाम तासीर नहीं। तासीर वो है जो आहिस्ता आहिस्ता आदमी के अंदर रंग चढ़ाए और उसको बदलती चले जाए, यहाँ तक कि आदमी उसी के रंग में रंग जाए, यानी उस पर भी इतबार सुन्नत का रंग चढ़ जाए। ये नहीं, इन लोगों की इतबार सुन्नत नहीं होती। हजरत ने कह दिया सब माफ, नमाज भी माफ, ये भी माफ, कुछ करने की जरूरत नहीं, और लोग ऐसे ही पीरों को ढूंढते हैं, हालांकि वो पीर नहीं पैर होते, उन्हीं को ढूंढा करते हैं। और जो जितना माफ कर दे, जितना मलंग हो, बस यहाँ जो कहा भाई करना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी करनी, कर ये तो मैंने, ये मुझे नहीं सुननी। आप ये बताइए कि बस दो मिनट में कैसे होता है, दो मिनट चमत्कार दिखाने के चक्कर में रहते हैं, ये सब कुछ नहीं। तो अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार की जाए, और उनके उनके पास तो जाहिर है कि जब इतनी तमाम चीजें हम लेकर आ जाए तो क्या उनके पास जाके फायदा हो, तो ये सकता हो कितना बनाएंगे। तो बहरहाल जितना मुक्तवे सुन्नत बुजुर्ग होगा उतनी तासीर होगी। और हजरत तैमी रहमतुल्लाह ने भी ये भी लिखा है, जो जितना मुक्तवे सुन्नत होगा उतनी बड़ा आलिम भी होगा, इल्म भी उसका बढ़ जाएगा। इसलिए सारे सोते तो वही हैं इल्म के, अगर हमारा ताल्लुक वहां से होगा तो जाहिर है वो सोते खुदते चले जाएंगे, और इल्म में वो फायक होता चला जाएगा, तो तासीर में भी वो फायक होता है जो मुक्तवे सुन्नत होता है, और इल्म में भी फायक होता है, दोनों चीजें उसके अंदर गैर मामूली होती है। लेकिन इब्तदाए सुन्नत का मतलब भी हम नहीं जानते, और क्या क्या चीजें हैं जो गलत फहमी में हम लोग सब मुबतला है। इब्तदाए सुन्नत का मतलब हम लोग सब ये समझते हैं अक्सर और बेशतर लोग कि दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो जाए और चखने से ऊपर पैजामा, बस खत्म। बहुत बड़े मुक्तवे सुन्नत है, और अगर इमामा वगैरह बांध लिया तो उससे ज्यादा मुक्तवे सुन्नत तो कोई है ही माशाल्लाह, क्या कहने। लेकिन इत्तेबाए सुन्नत का मतलब ये अंदर भी जो अंदर की सुन्नतें हैं वो भी आ जाए, जो बाहर की सुन्नतें हैं वो भी आ जाए, और असल तो अंदर की सुन्नत है। बाहर से तो परवाह होती है और अंदर से बका होती है, दोनों बड़ा। एक कबूतर है, कबूतर के ऊपर काट लीजिए आप तोड़ नहीं पाए, पर कटा कबूतर है। तो जो लोग जाहिरी सुन्नतों पर नहीं करते, अमल नहीं करते, वो पर कटे कबूतर की तरह है, उड़ नहीं सकते। और अगर कबूतर मरा हुआ हो पर बड़े खूबसूरत हो, बहुत शानदार, उसको आप शोके से लगा कर रख लीजिए, बड़े उमदा पर है और बिल्कुल असली कबूतर, लेकिन अंदर जान ही नहीं, तो न उड़ पाएगा न कुछ, पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो जिनको अंदर का मामला नहीं ठीक है, यानी अंदर की सुन्नतें हासिल नहीं है, सिर्फ जाहिर है, तो क्या उससे थोड़ा कुछ होने वाला है। कि देखने में बिल्कुल मालूम हो रहा है कि बड़े मुस्तबे सुन्नत है, लेकिन अंदर सब मनहोबा भरा हुआ है, दिल दिमाग में गंदगी भरी हुई है, हर वक्त उल्टे सीधे ख्याल, उल्टी सीधी बातें कि इनको इनको परेशान करना है, इनको फंसाना है, इनसे पैसे वसूल करना है, इनसे हदिया वसूल करना है, इनसे ये करना है, उनसे करना, दिमाग होती है, सब अवसर भरी थी। तो क्या पता होगा, अंदर तो ये होना चाहिए। सब पहली चीजें हैं उम्मत का दर्द, ये वो सबसे बड़ी सुन्नत है, जिसके बगैर आदमी कोई गैर मामूली काम नहीं कर सकता। जिसको अपराध ही में कहा गया है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम होता है इनके पीछे हम अपनी जान दे दें, अंदर आप इतना कोसते थे कि एक एक पर किस तरह हिदायत पर आ जाए। ये सुन्नत सबसे बड़ी है, इससे बढ़कर कोई सुन्नत नहीं, जिसको अल्लाह का फरमान, जिसको अल्लाह का फरमान, फिर अंदर की सुन्नतें बहुत सी हैं। तो गोया कि यह है कि जाहिरी सुन्नतों पर भी अमल हो, बातनी सुन्नतों पर भी अमल हो, तो फिर उसकी सोहबत का असर पड़ता है। मामूली हमारे हजरत मौलाना वगैरह पहले भी इंतजार किया, देखने में कोई मालूम नहीं होता, बस जाहिरी सुन्नतों पर अमल करते थे, लेकिन जो आम वजह है हमारे गोया की मशायत थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन चेहरे से मालूम होता था अंदर का नूर बाहर फूटता। जिसको मैंने पहले शुरू में सुनाया भी था कि वहाँ लगने में एक बार सारे हिंदुस्तान में मशाह आए हुए थे, सब बैठे हुए थे, ایک دیہاتی آدمی آیا, کہنے لگا مولانا علی میاں صاحب سے ملنا ہے. تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے آپ پہچانتے ہو, تو اس نے کہا پہچانتے تو نہیں ہیں, تو ان لوگوں نے آج امتحان لیتے ہیں اس کا. مولانا سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چاروں طرف ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء و مشائخ اپنے اپنے لباسوں میں, بڑے بڑے کوئی ڈنڈی لیے ہوئے, کوئی صافہ باندھے ہوئے, کوئی جبا پہنے ہوئے, اور حضرت مولانا ایسی ٹوپی جیسے یہ لگاتے ہیں ایسی ٹوپی لگائے ہوئے اور سادے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا انہیں میں سے ایک ہے, پہچانو کون ہے. سیدھا مولانا کے پاس گیا اور ان سے مسافہ کر کے آیا. ہم لوگوں نے پوچھا تو کیسے پہن کے لئے چہرہ بتا رہا ہے, ان کے علاوہ کون ہوگا. تو یہ ہے ایسا, یہ اندر کی جو سنتیں ہیں اس کا نور ایسا ہوتا ہے کہ کتنا ہی چھپاؤ گدڑی کا لال کہاں تک چھپے گا. حضرت مولانا نے چھپانے کی اتنی کوشش کی, اتنی کوشش کی, پوری زندگی دباتے رہے پوری طاقت کے ساتھ, وہ نکلنے کی کوشش کرتے اور دباتے رہے دباتے رہے, لیکن انتقال ہوا تو اچھل گئے. پھر نہا دھو کر ایک لگا کر بارگاہ ہے خدا بندی میں حاضر ہو گئے اور قبر سے چھ مہینے تک خوشبو آتی رہی. یہ دبانے کا نتیجہ ہے کہ اوپر اچھل گئے. تو اس کا اثر پڑتا تھا حضرت مولانا کتابوں سے, اثر ویسے پڑتا ہے کیونکہ کتابوں میں اخلاص ہے. جس جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا ہی کتابوں میں اثر آتا ہے. مولانا کتابوں میں تاثیر ہے, لیکن بھائی ہم نے کہا کہ شروع میں دیکھ کر ایک دم پتہ نہیں چلے گا. ایسے لوگوں کے پاس آ گئے ایک دم آدمی متاثر نہیں ہوتا, لیکن جب قریب آئے گا متاثر ہوتا چلا جائے گا, محبت بڑھتی چلی جائے گی اور خود بدلتا چلا جائے گا اور اسی رنگ میں رنگ جائے گا. تو اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اتباع سنت والے آدمی کی خدمت میں وہی ڈھونڈنا چاہیے وہ تب سنت کون ہے. ہم لوگ سب وہی سب ڈھونڈتے ہیں الٹا سیدھا, اور الٹے سیدھے میں اکثر مار کھاتے ہیں, بعد میں آ کے روتے گاتے ہیں کہ کہاں پھنس گئے تھے بھائی, کیوں پھنس گئے تھے, کہ آپ ایسی نماز کیوں کر پڑھتے ہیں کہ بار بار سجدہ سہو کرنا پڑے. ابھی ٹھیک نماز پڑھی تو کیوں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو آپ چیک کیجیے, معلوم کیجیے کہ مستوی سنت کیوں ہے, اس کی سبب بیٹھے. یہ نہیں کسی کو دیکھا بہت بڑا عبادت گزار ہے, بڑا شکتی دار ہے, میں اس سے متاثر ہوگا, اس سے بھی نہیں, یہ سب کچھ نہیں ہے. اتباع سنت اس کو دیکھنا پڑے گا, مطلب سنت ہے کہ نہیں, زبان کیسی ہے, اس کے رہن سہن کیسا ہے, اس کے عزیزوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک چیز اور دیکھ لینا چاہیے, اور وہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ اس کے رشتے داروں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. اس میں اکثر پکڑے جائیں گے, اس لیے کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بڑے دل جگر کی بات ہے. اور اس میں جو کامیاب ہے وہی سب سے زیادہ مطلب سنت ہے, اس لیے یہ بھی اتباع سنت ہے کہ اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنا. اور ہمارے حضرت مولانا اس معاملے میں غیر معمولی مقام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا ان کے بھائی ہیں دونوں کو اس چیز میں بہت آگے رکھا تھا کہ جو جتنا زیادہ قریبی رشتے دار اتنا ہی زیادہ اس کا خیال. یہ ہے اصل بات. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے دار تھے یہاں, بہت شروع کی بات ہے, ہمارے ہم کو یاد نہیں بتایا لوگوں نے, وہ یہی رہتے تھے مولانا کے پاس, گویا کہ مولانا کے آسبا میں سے, آسبا یعنی اس کے باپ کے رشتے داروں میں, اس کو آسبا کہتے ہیں, ان کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے قرآن حدیث میں اور شریعت میں. تو وہ یہاں رہتے تھے, بیمار تھے, ایک دفعہ ان کے پیجامے میں بہانا ہو گیا تو حضرت مولانا کا میں دھوؤں گا. لوگوں نے کہا رہے حضرت آپ نے دھوئیے, ہم لوگ دفتر دیکھ سکتا نہیں, یہ میرے آسبا میں سے میرے قریبی رشتے دار میں میرا حق ہے, میں اس طرح ہوتا ہے. یہ کوئی کرے گا؟ یہ ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا اتنے بڑے ہو گئے, لیکن چھوٹے تھے پھر بڑے ہو گئے, آپ بھی ویسے بڑے ہو جائیں. یہ لوگ بڑے ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں. اپنا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جو ہماری جوانی دیکھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم ہیں کیا, اور بڑھاپا دیکھے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا. جوانی دیکھو گے تو کامیاب ہو گئے, بڑھاپا دیکھو گے تو ناکام ہو گئے. اور پھر یہ فرماتے تھے کہ جب تک ہم لوگ جوان تھے تو چلے نہیں ملے, جب دانت تھے تو چلے نہیں ملے, اور جب دانت ٹوٹ گئے تو چلے ہی چلے ہیں, تو کھانے کے لائق نہیں رہے. اس طرح زندگی گزاری حضرات, ہمارے حضرت مولانا خود 12 किलोमीटर साइकिल से चले जा रहे हैं, कोई सोच सकता है? जिसके लिए हम जहाँ खड़े रहते हो मोटरें लगी रहती होंगे, उस बंगले से यहाँ तक मोटर पे आए वो हमेशा साइकिल से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, और देहातों में लोग गुजार रहे हैं, ये सब पूरी जिंदगी गुजारी, तब जाकर उनको वो मकाम हासिल। और जब हम लोग देखते हैं कि मकाम हासिल हो गया तो समझते हैं कि ऐसे तो मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम अच्छे लोगों की सोहबत अच्छा रहें, जो जितना ज़्यादा तुम्हें सुन्नत होगा उतना ही था। श्री हजरत सैयदना बशीर रहमतुल्लाह अलैह यहीं पर तशरीफ़ फरमा थे इसी मस्जिद में, और पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग उनकी सोहबत में रहने आए थे। हजरत कुमार करामत अली साहब जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए यहाँ पर, और हजरत सैयद साहब की खिदमत में 18 दिन रहे, और सैयद साहब ने फरमाया मियाँ काम हो गया, अब चाहो तो रहो चाहो तो जाओ। ऐसे बुलंद हिम्मत और आला ज़र्फ आदमी थे मौलाना करामत अली कि सैयद साहब ने फरमाया 18 दिन में काम हो गया तुम्हारा, अब चाहो तो रहो चाहो तो जाओ। और उनको बंगाल भेज दिया, और बंगाल जब तशरीफ ले गए 2 करोड़ आदमी उनके हाथ उनसे वाबस्ता हुए, 1 करोड़ ने इस्लाम कबूल किया, उनका पूरा बंगाल उनके हिसाब में है। और सैयद साहब उनको याद भेज दिया कि जाओ बंगाल में तुमको काम करना है। और कैसे हुए थे कि वही तहसील की बात है कि मौलाना इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल रही साहब ये हजरात भी वैद नहीं हुए थे, बड़े थे उम्र में, इल्म में बड़े थे उम्र में बड़े थे, लेकिन हजरत शाह नजीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो चचा भी हैं और एक के हुसर हैं, उन्होंने जाके अपने उनसे कहा हजरत हम जो हैं फला एक मसला पेशारा है आप तवज्जो फरमा दीजिए। तो हजरत शाह साहब ने फरमाया कि भाई मीर अहमद से मिलो, उस वक्त मीर अहमद की उम्र ऐसी यानी 30 से भी कम थी, 28 साल 27 साल के थे, कहा उनसे मीर अहमद से मिलो, मैं बूढ़ा हो गया। तो ये लोग समझे कि हमारे घर के आदमी हैं मीर अहमद, और हजरत कह देते हैं इनसे मिलो, तो कहने अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस जमाने में अदब लिहाज होता था। आजकल के लोगों से फौरन एतराज कर देते, बिला वजह भेजा तरतीब करते और खुद खुद के दूसरों को भी गलत रास्ते पर डालते। तो उन्होंने सुन तो लिया, अंदर से खुद शाह साहब ने लिखा मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक दिन सैयद साहब से अर्ज किया, वह साहब रहते थे कि मस्जिद में, कहा कि आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन हमारा भी मुद्दा हासिल हो जाए तो बताइए क्या बात है। कहा सहाबा जैसी नमाज पढ़ते थे वैसी नमाज पढ़नी आ जाए। तो सैयद साहब खामोश हो गए। तो मौलाना ने कहा कि बातें तो बड़ी ऊँची करते हैं, जब ये बात कहती है खामोश हो गए जवाब नहीं, लेकिन आधी रात को हमने सैयद साहब को कहा मौलाना तशरीफ लाइए। तो मौलाना आए, तो खुद मौलाना कहते हैं मैं कब कभी तारी हो गई, और 3 दफ़ा सैयद साहब फरमाया कि जाइए अल्लाह के लिए वजू कर जाइए। कहते हैं वजू क्या था मालूम होता था, सारे गुना झूठते चले जा रहे हैं। और उसके बाद कहा जाइए 2 रकात अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए। तो कहें नियत बांधी तो सुबह हो गई और नमाज पढ़ते ही चले गए। सुबह ये जहन में आया कि हद हो गई मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी तक ना ही, और अल्लाह के लिए एक बंदे की बदगुमानी करते हो। और सैयद साहब ने कहा मौलाना साहबा इसी तरह नमाज पढ़ा, बस उसी वक्त हाथ बढ़ाइए हम सब बैठ सकते हैं, और बैठ हो गए मौलाना जी। तो मौलाना करामत अली साहब यही बात सुनी थी, तो जा रहे थे दिल्ली, लेकिन जब सुना कि सैयद साहब यहीं हैं लाइब्रेरी में भी यहीं आते थे, और 18 दिन में काम हो गया उनका, तो जाहिर अखलास से आए अखलास से रहे और काम हो गया। और सैयद साहब को अल्लाह ताला ने बरकत की अता फरमाई थी, जो हाथ में हाथ देता था काम उसी वक्त हो जाता था। बड़े बड़े चोर और डाकू आते थे और चल लम्हे में काया पलट जाते और अल्लाह वाले बन जाते थे। उनके मरीद मौलाना रहड़ा अली साहब जिनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था उठाकर बाहर, तो जेल में एक डाकू था जिससे सारे जेल वाले परेशान थे, उसी के बगल में मौलाना के बिस्तर रात को लगा दिया गया। मौलाना रात भर नमाज पढ़ी, वो डाकू भी देखता रहा, बस सुबह उसके अंदर उसकी काया पड़ गई, सारी गलियाँ उसकी काट दी गई और मौलाना साहब लग गया वो, और इबादत में पूरी जिंदगी गुजार दी। फिर ये इन हजरात की सोहबत का नतीजा होता था। तो अल्लाह के नेक बंदों के सोहबत का असर होता है, लेकिन वही जैसे कि मैंने किया कि हमा वक्त नहीं होता, उसी वक्त अल्लाह जब अल्लाह चाहता है तो वो चीज़ मिल जाती है और उसका फ़ायदा होता है, تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں صحبت میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ اچھے آدمی کی صحبت کی مثال اور برے آدمی کی صحبت کی مثال یہ سمجھو کہ مشک بیچنے والا, مشک رکھنے والا اس کے پاس جاؤ گے, یا بھٹی پھونکنے والا, جو بھٹی پھونکتے ہیں یا جو مشک بیچتے ہیں, تو مشک بیچنے والا یا تو تم کو کچھ دے دے گا ورنہ خرید لو گے, ورنہ اچھی خوشبو سے تو محروم نہیں رہ سکتے, خوشبو تو آئے گی دماغ مہکے گا. اور مشک وہ جو بھٹی پھونکنے والا ہے یا تو تمہارے کپڑے میں جلا دے گا ورنہ اس کا دھواں اور اس کی بدبو تو کہیں گئی نہیں. اس لیے جب برے آدمی کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا تو اس کا اثر پڑے گا اور تھوڑی دیر تک یہ اثر پڑتا ہے. اب جیسے ریل پر ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ مجبوری ہے, مجبوری کی صحبت ہے. لیکن ہے تو آدمی بار بار سفر کر رہا ہے, الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے, کیسی کیسی باتیں الٹی سیدھی سننی پڑ رہی ہیں, جس کا تصور نہیں کر سکتا تو دیکھنا پڑ رہا ہے, اس کے اثرات. اور پھر آفس میں جا کر برے لوگوں کی صحبت اختیار کر رہی ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو اس کو دھونا بھی چاہیے. ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ جب یہ اثرات پڑتے تھے تو کبھی تنہائی میں چلے جاتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے لوگوں کا اثر پڑتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے آپ خانقاہ ہراپور کی تشریف لے جاتے تھے, اور کبھی کبھی خلوت میں بیٹھتے تھے, مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے کہ جو اثرات پڑے ہیں لوگوں کے وہ دھل جائیں. لیکن آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اثرات تو پڑتے ہی پڑتے ہیں, اور جو باہر کے برے اثرات ہیں وہ بھی پڑتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ہم سب اس حال میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی برے وسوسے, برے خیالات, بری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور اس کی فکر بھی ہم لوگوں کو نہیں ہوتی. تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی صحبت میں آدمی رہے, اور یہاں کا پیغام بھی اللہ نے یہ صحبت عطا فرمائی, ہر آدمی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہاں پر رہ کر, اور ایک دوسرے سے اس کو فائدہ پہنچ رہا تھا. اب اس فائدے کو بڑھانا چاہیے, یہ فائدہ رکے نہیں, بڑھتا جائے. یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے ساتھی کو اچھا رکھیں, انتخاب کریں اچھا ساتھی ہو, علم والا ہو, عمل والا ہو, اخلاص والا ہو, اتباع سنت والا ہو. یہ ساری باتیں دیکھ کر اس کی صحبت اختیار کریں, اور اچھے اپنے علاقے کے اچھے علماء اللہ والوں کی صحبت, سب سے بڑی چیز کو اللہ والا کو بھی مل جائے اس کی صحبت, اور ورنہ اچھے نیک آدمی کی صحبت اختیار کریں. اور اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کثرت سے بھیجیں, یہ بدل ہو جائے گا, یہ صحبت کا بدل ہو جائے گا. اور اللہ کے نیک بندوں کے ملفوظات دیکھیں اور ان کی سیرت اور سوانح, اس کا بھی غیر معمولی اثر پڑتا ہے. لیکن بہرحال اصل حاصل ہے جہاں اللہ والوں کے صحبت میں براہ راست بیٹھنا, اس کی باقی کچھ اور ہے. اور ان تمام چیزوں کو کرنا, اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر وہ نہ ملے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے, اور اس کو کرتے رہنا چاہیے. واہ
دیکھ کر
کوئی چیز ایسی بھی نہیں ایسی نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، لیکن آپ مراحل خسروانے کے اعتبار سے اور نظر انداز کرتے ہوئے ہم کو فرمانے تمام چیزوں کو قبول فرمانے مزاق ہے، بلکہ اس سے زیادہ مزاق ہے یا اللہ محدت مسلم کرم سے قبول فرمانے، یا اللہ محدت مسلم کرم سے ہم سب کو نیک صحبت عطا فرما دے، اچھے لوگوں کو پہچاننے اور ان کی صحبت میں اچھی توفیق عطا فرما، یا اللہ محدت مسلم کرم سے ہمارے گھر کی خواتین کو دیندار بنا دے، دیندار بنا دے، آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ محنت کے فضل و کرم سے ہر خیر عطا فرما دے، ہر شخص سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تیرے محبوب مقبول بن بن دعائیں کی اس کو شامل فرما، یا اللہ اس مسجد میں تیری خدمت سے اس سے کیسے کیسے مقبول بن بن دعائیں کی ہیں اور کیا کیا تو اس سے مانگا ہے اور کیسے کیسے اچھے کاموں کے لیے یہاں سے گئے ہیں، یا اللہ ان سب میں ہم کو حصہ عطا فرما دے، یا اللہ اس میں ہم کو شامل فرما دے اور ان کاموں کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ محبت کے فضل و کرم سے دوبارہ سید احمد شہید کو پیدا فرما دے، مولانا شاہ عالم اللہ کو پیدا فرما دے، مولانا عالمیہ کو پیدا فرما دے، یا اللہ اس دور کو ایسے لوگوں کی شدید ضرورت ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور یہ سینکڑوں چاہیں بنا ڈالے اور پیدا کر دیں، یا اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس بستی کو قبول فرما دے، یہاں کے بچوں کو قبول فرما دے، اور ان ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے، یا اللہ اور تمام جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے گھروں کو نور سے بھر دے، مرکزوں سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ ان کے جمل مقاصد کو پوری فرما دے، یا اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اطمینان اللہ کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ محبت کے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، ایمان ایمان کی باتیں بہاری چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، برادران وطن کے دلوں کو ہدایت کے لیے قبول دے، اور ہم سب کو ذریعہ سعادت ہدایت و نجات بنا دے، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اس کو استقامت عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے گھر والوں کو ہدایت عطا فرما، اور اس طرح ان کو سکون عطا فرما، یا اللہ محنت کے فضل و کرم سے پورے ملک میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم عربی کی حفاظت فرما، خاص عالم شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ اور باطن کے نور محبت و معرفت سے معمول و منور فرما، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، اخلاق درست فرما، اخلاق سوار فرما، اخلاق کو سوار دے، آداب کو بنا دے، عقیدہ سے چلنے کی توفیق عطا فرما، عقیدہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ محمد اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا، محمد اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جملہ مقاصد سے قبول فرما، اللہ جن لوگوں نے یہاں دعائیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، یا اللہ اگر آپ قبول فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یا اللہ پورے عالم کو آپ ہدایت دینے کا کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، یا اللہ اور سارے عالم میں ضلالت پھیل جائے گی آپ کے آپ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، اللہ بلند و بالا ہے، اعلیٰ و رفیع ہے، اجل و عاجل ہے، اللہ محبت کے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم ہی محتاج ہیں، ہم ہی فقیر ہیں، مسکین ہیں، بے کس و بے بس ہیں، یا اللہ کچھ بھی نہیں، یا اللہ محبت کے فضل و کرم سے ہم کو نواز دے، آپ قطرے کو چاہیں تو دریا بنا دیں، سمندر بنا دیں، اور ذرے کو چاہیں تو رشتہ آفتاب و مہتاب کر دیں، یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یا اللہ کچھ آپ سے بھی مانگتے ہیں، آپ فرما دیں، اب تو قبول فرما ہی رہے، یا اللہ اور ہم پوری امید یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو قبول کرتے ہی ہیں، ساری کوتاہی ہماری ہے لیکن تمام کوتاہیوں کے باوجود اقرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور آپ سے بھیک مانگتے ہیں، قبول فرما کے ہم سب کو قبول فرما لیں، سب کے لیے قبول فرما لیں، برکت عطا فرما لیں، اور ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال، جب تک رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، جب جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، یا اللہ محبت کے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔